بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے، کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد احسان نہیں جتاتے اور اذیت بھی نہیں دیتے، ان کے لیے پروردگار کے یہاں اجر بھی ہے اور نہ کوئی خوف ہے نہ حزن۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول، معاف کیجیے گا، تیسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 261 اور 262 آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی پرہیزگار۔ سامعین، ہماری رات کی نشریات آپ سامعین شارٹ ویب میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ سامعین ہماری نشریات ہماری ویب سائٹ سے سن سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سائیڈ میں آپ ریڈیو کے آپشن پر کلک کریں، لائف آپشن پر کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے تمام پروگرام سائٹ پر اپلوڈ بھی کر دیے جاتے ہیں۔ سامعین ہماری رات کی یعنی تیسری مجلس کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام نیم نگاہ، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو پیش کیا جائے گا۔ پھر پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا اسلام پلس۔ جی ہاں سامعین، پروگرام اسلام پلس ہماری رات کی نشریات کا آخری پروگرام ہے، اور اسی کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ ہم یہاں پر اپنی رات کی نشریات سننے والے تمام سامعین کو پروگرام نیم نگاہ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ریڈیو تہران کی نشریات کے حوالے سے ہمیں ریسپشن رپورٹس ارسال کرتے ہیں۔ کچھ ہی لمحات بعد پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام نیم نگاہ کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام نیم نگاہ میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ ٹرمپ انتظامیہ کے خاتمے سے واضح ہو گیا ہے کہ غنڈہ گردی، نسل پرستی اور قوانین کی خلاف ورزی کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ ایران نے امریکہ کی جانب سے تحریک انصار اللہ کو دہشت گرد گروہ اعلان کیے جانے پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ٹرمپ امریکی تاریخ میں 2 بار مواخذے کا سامنا کرنے والے پہلے صدر بن گئے ہیں۔ اور ہندوستان میں کسانوں کی تحریک میں شدت کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ ٹرمپ انتظامیہ کے خاتمے سے واضح ہو گیا ہے کہ غنڈہ گردی، نسل پرستی اور قوانین کی خلاف ورزی کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے 16 جنوری 1979 کو شاہ ایران کے ملک سے فرار اور رواں سال ٹرمپ انتظامیہ کے خاتمے کا موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ محمد رضا پہلوی کا ایران سے فرار دراصل اس ملک میں ظلم و استبداد اور سامراجی تسلط کے خاتمے کی علامت تھا، جبکہ آج دنیا امریکہ میں ایک اور ظالم حکومت کے خاتمے کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک حکومت کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک پالیسی کی شکست ہے، یعنی ملت ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کا خاتمہ۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے واضح کیا کہ ایران کے عوام نے پچھلے 4 برس کے دوران امریکہ کی دہشت گرد حکومت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، اور امریکہ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی اور اقتصادی دہشت گردی کو حتمی اور فیصلہ کن شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور یہ پالیسی وضع کرنے والے اب سقوط سے دوچار ہو چکے ہیں۔ ایران نے امریکہ کی جانب سے تحریک انصار اللہ کو دہشت گرد گروہ اعلان کیے جانے پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے امریکہ کی جانب سے تحریک انصار اللہ کو دہشت گرد گروہ اعلان کیے جانے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے امریکی حکومت کی یمن کی مسلط کردہ اور شرمناک جنگ میں اپنے تخریبی کردار کی تکمیل اور یمن کے سیاسی رائے حل و مذاکرات کو تعطل کا شکار بنانے کی آخری کوشش سے تعبیر کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ جنگ یمن کے آغاز سے ہی جارے سعودی اتحاد کے جرائم کا اصلی حامی رہا ہے اور اس سلسلے میں اس نے کسی بھی طرح کی مالی اور اسلحہ جاتی مدد سے دریغ نہیں کیا ہے۔ واضح رہے کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پیمپیو کا کہنا ہے کہ ان کے وزارت خانے نے امریکی کانگریس کو یمن کی تحریک انصار اللہ کا نام بیرونی دہشت گرد گروہ کی فہرست میں شامل کرنے کے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اکثریت نے آئین کی 25ویں ترمیم کا حوالہ دیتے ہوئے صدر ٹرمپ کی برطرفی کے حق میں ووٹ دیا ہے اور ان کا مواخذہ کیا جا رہا ہے۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق امریکی ایوان نمائندگان نے اپنی 3 بار کی ووٹنگ کے ذریعے اس قرارداد کو پاس کر دیا جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کا مطالبہ کیا گیا۔ قرارداد میں نائب صدر پینس سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کو برطرف کر دیں، لیکن پینس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ کے مواخذے پر ووٹنگ بدھ کی رات میں ہو رہی ہے۔ یہ قرارداد ایسی حالت میں منظور ہوئی ہے کہ منگل کو ہی مائک پینس نے امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پولوسی کے نام ایک خط لکھ کر ٹرمپ کے اقتدار سے برطرفی کے لیے 25ویں ترمیم کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ نینسی پولوسی نے بھی انتباہ دیا تھا کہ اگر مائک پینس نے آئین کی 25ویں ترمیم کو فعال کرنے سے اجتناب کیا تو کانگریس کا اگلا قدم ٹرمپ کا مواخذہ ہوگا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے برطانوی کمپنی کے تازہ انکشافات کے بعد کرپشن کے معاملے کی مزید تحقیقات کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے لکھا ہے کہ براڈ شیٹ کمپنی کے انکشافات تو محض ایک جھلک ہیں اور بقول ان کے ہم اپنی اشرافیہ کی منی لانڈرنگ اور تحقیقات رکوانے والوں کے معاملے پر مکمل شفافیت چاہتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ وہ پچھلے 24 سال سے کہہ رہے ہیں کہ اشرافیہ اقتدار میں آ کر ملک کو لوٹتی ہے، کرپشن کی رقم منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک بھیجی جاتی ہے اور اس کے بعد این آر او حاصل کرنے کے لیے سیاسی اثر و رسوخ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 2 روز قبل ایک برطانوی کمپنی براڈ شیٹ ایل ایل سی کے عہدیدار کاوا موسوی نے انکشاف کیا تھا کہ ان کی کمپنی سابق وزیر اعظم نواز شریف اور دیگر کے زیر اثر تھی اور ان کے پاس کچھ دیگر پاکستانیوں کی منی لانڈرنگ کے ثبوت بھی تھے۔ پاکستان میں کرونا کے مزید 2000 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ 50 سے زائد افراد کرونا سے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق بدھ کی شام تک ملک کے مختلف علاقوں میں 2123 افراد کرونا میں مبتلا ہوئے جبکہ 55 افراد کرونا سے جان کی بازی ہار گئے۔ پاکستان میں متاثرین کی مجموعی تعداد 5,08,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا سے اموات کی یومیہ تعداد میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا ہے اور یہ تعداد 200 سے زائد ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق بدھ کی شام تک کرونا کے مزید تقریباً 16,000 کیسز سامنے آئے اور اسی عرصے میں 202 افراد کرونا سے جان کی بازی ہار گئے۔ ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,01,29,000 ہو گئی ہے جبکہ ابھی بھی 2,14,000 مریض زیر علاج ہیں۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج اور تحریک بدستور جاری ہے، اور انہوں نے سپریم کورٹ کے ذریعے تشکیل دی گئی کمیٹی کے پاس جانے سے انکار کر دیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کسان رہنماؤں نے یہ کہہ کر سپریم کورٹ کے ذریعے بنائی گئی کمیٹی کے پاس جانے سے انکار کر دیا ہے کہ اس میں زیادہ تر ممبران وہی ہیں جو نئے زرعی قوانین کی حمایت کرتے ہیں۔ دہلی کی سرحدوں پر گزشتہ 49 روز سے کسانوں کا احتجاج جاری ہے، اور اس عرصے میں ٹھنڈک اور شدید سردی اور اسی طرح خودکشی کے اقدام میں دسیوں کسان اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ اس درمیان کسان رہنماؤں نے کہا ہے کہ وہ 26 جنوری یوم جمہوریہ کے موقع پر پورے ملک میں ٹریکٹر ریلی نکالیں گے اور ملک کا جھنڈا لہرائیں گے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے دوحہ 2020 معاہدے کو مبہم قرار دے دیا ہے۔ قومی ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والے ایک بیان میں صدر اشرف غنی کا کہنا تھا کہ فروری 2020 میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے معاہدے کے بیشتر حصے مبہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے میں پائے جانے والے ابہامات کے بارے میں افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے ظلم خلیلزاد کو کئی بار آگاہ کیا جا چکا ہے۔ افغانستان کے صدر نے تاہم اپنے بیان میں امریکہ طالبان معاہدے میں پائے جانے والے ابہامات کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ فلسطینی رہنماؤں نے ایک متحدہ قومی اسٹریٹجک کے حصول کے لیے ہمگیر استقامت اور قومی اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ تحریک حماس اور جہاد اسلامی کے رہنماؤں نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایک اجلاس میں فلسطین میں قانون ساز کونسل، پارلیمنٹ اور صدارتی انتخابات کے انعقاد کی بنیاد پر اختلافات کو حل کرنے اور قومی اتحاد کی بحالی کی راہوں کا جائزہ لیا۔ تحریک حماس اور جہاد اسلامی نے مسئلہ فلسطین کو ختم کرنے کا مقابلہ کرنے کے لیے قومی محاذ کو مضبوط بنانے، فلسطینی زمینوں کو اسرائیل میں ضم کرنے اور صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی راہوں کا جائزہ لیا۔ ان دونوں فلسطینی وفود نے استقامت کو واحد قومی آپشن قرار دیا کہ جو اعلی اہداف و مقاصد کی ضامن ہے۔ عراقی مجریہ مقننہ اور عدلیہ کے سربراہوں نے ملک میں پارلیمانی انتخابات کے انعقاد پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ المیادین ٹی وی چینل نے بعض ذرائع کے حوالے سے اعلان کیا ہے کہ عراق کی مجریہ مقننہ اور عدلیہ کے سربراہوں نے الیکشن کمیشن کو اطلاع دی ہے کہ وہ جون کے مہینے میں کامیاب انتخابات کرانے کی توانائی رکھتے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ عراق کے صدر برہم سالے نے منگل کو عراقی کردستان کے علاقے عام الاتحاد کے اراکین سے ملاقات میں زور دے کر کہا کہ آئندہ انتخابات ہر طرح کی دھاندلی اور دباؤ سے پاک ہونا چاہیے۔ برہم سالے نے اس ملاقات میں آئندہ انتخابات اور ملک کے سیاسی حالات کا بھی جائزہ لیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سمن عراق میں امریکی کردار اور امریکہ کی جانب سے عراق کی رضاکار فورس الاشد الشابی کے کمانڈر فال الفیاض پر لگائی جانے والی پابندیوں کے تناظر میں سحر اردو ٹی وی کے معروف اینکر ڈاکٹر محمد مہدی شرافت نے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار صفدر رضا اور عراق میں مقیم تجزیہ نگار شیخ مزمل سے گفتگو کی ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے۔
صفدر صاحب،
میں آپ کی آواز سن،
یہ فال الفیاض پر جو پابندی کا اعلان کیا ہے امریکہ نے، تو اس کا کیا جواز بنتا ہے؟ اس لیے کہ وہ الحشد الشابی کے چیف ہیں۔ الحشد الشابی عراق کی ایک ایسی فورس ہے جس کو، جو عراق کی مسلح افواج کا حصہ ہے۔ پارلیمنٹ ایک قانون پاس کر کے اس کی توثیق کر چکی ہے، اور عراق کے وزیر اعظم سے لے کے وزیر صدر سبھی اس کو عراق کی مسلح افواج کا حصہ سمجھتے ہیں اور عراق کی سیکورٹی فورس سمجھتے ہیں۔ ایک ملک کی سیکورٹی فورس کے چیف کے خلاف پابندی لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
میں یہ سمجھتا ہوں، فوری طور پر میرے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ جیسے امریکہ बावला हो गया और दीवाना हो गया है, लेकिन दो तीन चीजें हैं जो इससे साबित होती हैं। एक तो ये कि सदर ट्रंप जो है वो जितना बेवकूफ और जितना पागल होता रहे, लेकिन ये साबित हो गया है कि इस वक्त जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन इतने बड़े प्रो इजराइल इकदाम कर रही है, जैसे इसराइली जासूस को आज तक जो है वो 5 अमरीकी सदूर ने एमनेस्टी नहीं दी थी लेकिन इसने दे दी और वो वहां पर इसराइल में उसको हीरो के तौर पर रिसीव किया गया। उसके बाद ये जो हशद शाबी के कमांडर पर पाबंदी लगी है, तो मैं ये समझता हूं कि ये एक आजमाइश भी वो पैदा करना चाहता है कि आया मैं ऐसे इकदाम कर जाऊं जो नए सदर जो बाइडन के लिए मुश्किल का बायस हो और वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए उसके महदूदात बहुत यानी महदूदात का और वो लिमिटेशंस का शिकार हो जाए। तीसरी बात यह है कि इससे ये साबित हुआ कि जो भी इसराइल की तरफ देखता है उसकी आंखें अमेरिका निकालने की कोशिश करता है। मुझे ये बताइए कि सिपाह पासदारान इनकलाब इस्लामी और महान एयर और छोटे मोटे और जो ग्रुप्स पर पिछले 10-15 साल से मुसलसल अमरीका पाबंदियां लगा रहा है, तो आज तक ईरान ने तो किसी मुल्क में आज तक जारियत नहीं की, एक इंच किसी का कब्जा नहीं किया और एक गोली किसी पर जारियत की नहीं चलाई, किया है तो अपना दिफा किया है, लेकिन अमरीका जानता है कि इन सब का रुख मकबूजा फलस्तीन की तरफ है, ये एंटी इसराइल है। भले सिपाह पासदारान इनकलाब इस्लामी हो, भले हशद शाबी हो, भले अंसारुल्ला हो, क्योंकि ये सब अपने अपने ममालिक में राह इमाम और खत्ते इस्लाम पर हैं और उसका अल्टीमेट जो है वो नुकसान इसराइल को होगा, तो ये ट्रंप अपने आखिरी दौर में ये वो सारे काम करेगा जो इसराइल को, अगरचे अमेरिका मुकम्मल इसराइल को तकवीत देने के लिए एक ताकत है, लेकिन ट्रंप तो शर्मनाक हद तक आगे आके इसराइल को प्रोटेक्ट करता है। तो मैं समझता हूं कि फाले आयाज पर जो पाबंदी लगाई है ये भी उसी सिमत का एक कदम।
बहुत बहुत शुक्रिया शेख मुजम्मिल साहब। जी जनाब, मेरा सवाल यह है कि इराकी अवाम में अल हशद शाबी की क्या पोजीशन है? इराकी अवाम इस फोर्स को और इसके कमांडरों को खास तौर पर फाले अल फयाज के बारे में क्या ख्याल रखते हैं?
जी, हशद शाबी एक ऐसी हशद है कि जो अपने वतन, अपने मुकद्दसात, अपने सरजमीन की दिफा के लिए खुद इन्हीं जवानों और इन्हीं लोगों के तवसुत से बनी है, और इस हशद शाबी की हिमायत में उलमा मौजूद हैं, मराजे मौजूद हैं और पूरा इराक इनकी हिमायत में है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये समझते हैं कि ये हशद शाबी अल्लाह की तरफ से एक अजीम नेमत है सरजमीन इराक के लिए, इनके मुकद्दसात और इनकी सरजमीन की हिफाजत के लिए, और बड़ा एहतराम करते हैं और बहुत सी उम्मीदें हैं हशद शाबी से, और इनके कायदीन जो हैं इनके बारे में भी, इनको भी ये लोग बहुत चाहते हैं, एहतराम करते हैं, और जो पाबंदियां लग रही हैं, अगला अगर आप सवाल अगर है तो करें, नहीं तो फिर मैं और तफसील से मैं बात करना चाह रहा हूँ फालह अल फयाज के बारे में। फालह अल फयाज पहले जब अबू मेहदी शहीद पहले जिंदा थे तो वो थे सरबरा और ये नाइब थे, जिनकी फालियात खिदमत हर दिफाई हवाले से और खुद सरजमीन इराक के और हशद शाबी के हवाले से भी ये फालियात रहे हैं। अबू मेहदी मुहंदिस की शहादत के बाद ये हशद शाबी के हैयत के ये सरबरा हुए हैं माशाल्लाह। तो इनका इनकी शख्सियत, इनके मुदब्बिराना फैसले और हशद शाबी की कामयाबी के असबाब की वजह से बैरून ममालिक खुसूसन अमरीका पाबंदियां लगाना चाहता है और हशद शाबी को कमजोर करना चाहता है, जो लोगों की च्वाइस पर, खुद यहाँ के लोगों उलमा की च्वाइस पर ये एक हशद वजूद में आए जो अपने मुकद्दसात की दिफा कर सके।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जी सफदर साहब, अभी करकूक के बारे में इराक के एक आला सिक्योरिटी अहदेदार ने जो बात कही है, क्या उसके बाद इस बात में कोई शक रह जाता है कि दाइश की जितनी भी कार्रवाइयां रही हैं वो अमरीकी फौज की पुष्ट पनाही की वजह से अंजाम पाई है?
जी, मैं समझता हूं कि न सिर्फ ये बल्कि شام اور عراق میں داعش کی پسپائی کے بعد داعش کو افغانستان اور پاکستان کے معلوم علاقوں بالخصوص جو سابقہ قبائلی علاقہ جات بلوچستان اور پاکستان اور ایران کے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سرحدی علاقوں سے فیورنز ہیں وہاں پر داعش آ گئی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ مچھ میں جو ہزارہ شیعہ برادری خلاف جو اقدامات ہوئے ہیں اور داعش نے اعلان کر کے کیا ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کے سعودی پشپناہ کے جو فرقہ واریت کے عناصر ملے ہیں. تو امریکہ جو ہے وہ پہلے ایران کے جنوب میں داعش کو رکھے ہوئے تھا, اب وہ آ کے ایران کے مشرق میں داعش کو رکھنا چاہتا ہے. کیونکہ بہرحال یہ تو ماننا پڑے گا کہ چاہے مانے یا نہ مانے, لیکن ایران تو امریکہ کی پرائیورٹی سے کبھی بھی زائل نہیں ہوگا, کیونکہ جتنا زخم اور جتنا گہرا زخم امریکہ کو ایران نے اب تک پہنچایا ہے اس کی اسٹریٹجی کو دنیا میں تار پود بکھرا ہے, شاید اسٹریٹجیکلی کسی بھی ملک نے اور کسی بھی انقلاب نے امریکہ کے خوابوں کو اتنا شیٹر نہیں کیا. تو بہرحال ایران سے اس کی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ داعش کو کسی نہ کسی طریقے پر دنیا کے ہر خطے میں ایران کے خلاف اقدامات کے لیے اور مسلمانوں پر اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے وہ استعمال کرے گا. دیکھیں اب وہ اپنا بیس افغانستان کو کیونکہ بنانا چاہتا ہے, وہاں چین بھی ہے اور روس بھی ہے اور ایران بھی ہے اور پاکستان بھی ہے اور عالم اسلام بھی ہے. تو داعش جو ہے وہ وقتی طور پر جو ہے وہ سیریا اور عراق سے تو اس کے ٹریسز کم ہیں, لیکن وہ پھر ان علاقوں میں وہ فتنہ خود امریکی ہی لے کے آئے ہیں اور امریکی ان کی پرداخت کر رہے ہیں اور امریکی ان کو لاجسٹیکل اور ٹیکٹیکل سپورٹ دے رہے ہیں. تو امریکہ کا کھیل جب تک جاری ہے, دہشت گردی بھی ہے, فرقہ واریت بھی ہے, تقسیم در تقسیم بھی ہے اور بہیمت یا بروٹیلٹی اور ٹیررزم بھی ہے.
سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام نیم نگاہ یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام نیم نگاہ سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں, نہ کوئی قریب کی بات ہے, جسے چاہے اس کو نواز دے. یہ درِ حبیب کی بات ہے, نہ کہیں سے دور ہے منزلیں, کوئی قریب کی بات ہے, جسے چاہے اس کو نواز دے. یہ درِ حبیب کی بات ہے, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا کرم کے ہیں پیر. نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی۔ وہ
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ہماری رات کی نشریات کا آخری پروگرام اسلام پلس ہے، اور اسی کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ صبح کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے آپ سب کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں، اور سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلس۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
کیا تقدیر الہی اور اس کی قضا کا مطلب جبر نہیں ہے؟ یعنی جو کچھ اللہ نے معین کر دیا انسان وہی بنے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرے گا اس میں انسان کا کسی بھی طرح کا اختیار نہیں ہوگا۔
جی، قضاء و قدر کے متعلق جو سوال کیا گیا اس سے جبر لازم نہیں آتا، چونکہ یہ بات طے ہے کہ اللہ کا علم بہت وسیع ہے، لامحدود ہے، وہ ہم سب کو جانتا ہے، ہمارے تمام نفسیات کو جانتا ہے، تمام احساسات کو جانتا ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ اس کا علم محدود نہیں ہے، لامحدود ہے، ازل سے لے کے ابد تک، بلکہ ما بعد ابد تک وہ جانتا ہے ہر چیز کے جزیات کو، کیفیات کو، احساسات کو۔ اسی طرح سے انسان کے تمام تر احتیاجات کو جانتا ہے، اس کے تصورات کو جانتا ہے، اس کی نیتوں کو جانتا ہے، اس کے اسرار کو جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ ہے اللہ، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کا علم تمام کائنات پہ محیط ہے، کائنات کا کوئی ذرہ، انسان کی نیت، اس کا تصور، اس کا ارادہ، کوئی بھی چیز غرض کے اللہ کی ذات سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان صاحب ارادہ ہے، صاحب اختیار ہے، وہ جو کچھ بھی اس کائنات میں کرتا ہے عمل کے اعتبار سے وہ اس میں اختیار ہے، ارادے کا بھی اسے اختیار ہے اور عمل کا بھی اسے اختیار ہے۔ لہذا اللہ نے اسے عقل شعور سے نوازا ہے، اسی کی روشنی میں وہ ارادہ کرتا ہے اور اسی کی روشنی میں اپنے اعمال انجام دیتا ہے۔ اللہ نے اس سلسلے میں انسان کو مجبور نہیں کیا ہے۔ تو اللہ اپنے وسیع علم کے ذریعے سے یہ جانتا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے کب کیا کام کرنے والا ہے، یہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ لہٰذا جو چیز اللہ کے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا. مثلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے مارکے کو سر کریں گے تو اپنے اراد و اختیار سے سر کریں گے, یہ روز ازل سے اللہ کے علم میں ہے. اسی طرح سے یزید جو باطل کا راستہ حق کو چھوڑ کے طے کرے گا, اتنا ظلم ڈھائے گا, اتنی بربریت انجام دے گا, یہ اللہ اپنے علم کے ذریعے سے پہلے سے جانتا ہے. اور یزید جو یہ عمل انجام دے رہا ہے وہ اپنے ارادہ و اختیار سے انجام دے رہا ہے. لہذا قضاء و قدر سے جبر اس لیے لازم نہیں آتا کہ جس چیز کا اللہ ہمارے سلسلے میں, زید کے سلسلے میں, بکر کے سلسلے میں, امام حسین کے سلسلے میں, یزید کے سلسلے میں جس امر کو اللہ مقدر فرما رہا ہے وہ خود انسان کے اپنے اختیاری عمل کے سلسلے میں اللہ کا علم ہے, اس علم کے تحت اسے مقدر اور معین فرما رہا ہے. لہٰذا اس سے جبر لازم نہیں آتا. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کہ ایک ڈاکٹر 3, 4, 5, یا 10 سال پہلے کسی مریض کو دیکھ کے یہ کہہ دے اپنے علم کی روشنی میں کہ اسے 10 سال بعد کینسر ہوگا اور یہ اس میں مر جائے گا, ظاہر بات ہے کہ اس ڈاکٹر کا یہ فیصلہ کرنا مریض کے سلسلے میں, یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے اسے موت دی ہے یا ڈاکٹر اسے کینسر دے رہا ہے, نہیں, بلکہ اس کے یہ کچھ ایسے کام انجام دے گا یا ایسے حالات ہوں گے یا اس کے لیے ایسی حالت پیش آئے گی کہ جس کی وجہ سے اسے کینسر ہوگا اور اس کینسر کے مرض میں یہ مر جائے گا. اس سلسلے میں ڈاکٹر کا اطلاع دینا یا اس کے لیے کینسر کو فائنل کر دینا اس بات کا سبب نہیں بنتا کہ ڈاکٹر اس کا موجد ہے. اسی طرح سے بالکل اللہ ہمارے سلسلے میں جو ہمارے اختیاری اعمال کو دیکھ کے مقدر فرماتا ہے اس سے جبر لازم نہیں آتا کہ جو اللہ نے معین کر دیا ہے وہی زید انجام دے یا وہی خالد انجام دے, نہیں, اللہ اپنے علم کے ذریعے اسی کو مقدر فرماتا ہے جو آدمی اپنے ارادہ و اختیار سے اپنی زندگی میں اعمال انجام دیتا ہے.
قرآن مسلمانوں کو اتحاد و بھائی چارے کی دعوت دیتا ہے, لیکن مسلمان انتہائی خطرناک تفرقے کے شکار ہیں اور ہر روز ایک دوسرے پر حملے کی تاک میں رہتے ہیں. کیا یہ ایک طرح سے اس کتاب کا نقض نہیں ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں, بہت اچھا سوال ہے کہ قرآن کریم ہم کو تفرقہ بازی کا درس نہیں دیتا ہے بلکہ ہمیں اتحاد کی طرف دعوت دیتا ہے. اگر تمام کی تمام امت مسلمہ تفرقے کا شکار بن گئی ہے, سارے مسلمان گروہ گروہ میں تبدیل ہو گئے ہیں, بٹ چکے ہیں, تقسیم ہو گئے ہیں, تو پھر یہ قرآن کریم کا نقص نہیں ہے. اس وجہ سے کہ قرآن کریم تو اپنی پوری ذمہ داری ادا کر رہا ہے, جیسی ذمہ داری امت مسلمہ کو ایک رکھنے کے لیے قرآن نے ادا کی ہے ایسی کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے. لیکن یہ ہم ہی ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کے قوانین کو چھوڑ دیا ہے. مثال کے طور پر ہم ہر روز نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما. سارے کے سارے مسلمان اس دعا کو ہر روز کم سے کم 10 مرتبہ اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں, لیکن کیا واقعاً دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما؟ کیا واقعاً اس جملے کو سمجھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی طرف گامزن فرما؟ اگر وہ اس کو سمجھ کے درک کر کے کہتے ہیں تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم صراط مستقیم پر نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر ہم صراط مستقیم پر ہوتے تو پھر الگ الگ نہ ہوتے، ہم بٹے ہوئے نہ ہوتے، ہمارے اندر تقسیمات نہ ہوتی۔ لہذا اس چیز کا سبب کیا ہے کہ ہم سب کے سب ایک راستے پر آ جائیں؟ اس وجہ سے کہ قرآن نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے ولا تتبعوا السبل، مختلف راستوں کی اتباع نہ کرو، فتفرق بكم عن سبيله، کسی ایسے راستے کی اتباع نہ کرو کہ جو ایک راستے سے تمہیں دوسرے راستوں کی طرف بانٹ دے، بلکہ ایک راستے کی طرف، ایک راستے پہ چلو سب۔ تو قرآن کریم نے کس طریقے سے متوجہ کیا ہے؟ خود ہم قرآن میں کہتے ہیں اس بات کو، صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان کے راستے پر کہ جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو جب ہم نماز میں پوری گہرائیوں کے ساتھ تہے دل سے یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اب ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم سارے کے سارے مسلمان ایک راستے پر آ جائیں تو کامیاب ہیں، لیکن اگر ہم ایک راستے پر نہ آ سکے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس میں قرآن کی کمی نہیں ہو سکتی، اس میں قرآن کا نقص نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم بٹے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر ہم عیسائیوں کے غلام بن چکے، اگر ہم یہودیوں کے غلام بن چکے، تو یہ قرآن کی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ خود ہماری غلطی ہے کہ ہم نے سایہ رحمت پروردگار کو چھوڑ کر دوسروں کے دامن میں پناہ لینے کا تصور کیوں کیا ہے۔ لہذا سارے مسلمانوں کو قرآن کی یہ دعوت قبول کرنی چاہیے اور سب کو ایک راستے پر گامزن ہونا چاہیے تاکہ قرآن کا مقصد اتحاد پورا ہو جائے۔
شیعوں کے عقیدے کے مطابق امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بچپن میں ہی امامت کے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں، کیا اس قسم کی چیز قابل قبول ہے؟ اور بنیادی طور پر بچپن میں امامت کی کیسے توجیہ کی جا سکتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ شیعہ عقیدے کے مطابق جس طریقے سے نبی کی تعین اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اسی طریقے سے امام کو بھی اللہ کی طرف سے معین کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان اس دنیا میں 10-20-50 سال تک زندگی بسر کرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے امام بنا دے، نہیں، امامت بھی نبوت کی طریقے سے الہی عہدہ ہے۔ جس طریقے سے نبی کو اللہ نبی بناتا ہے، اسی طریقے سے امام کو اللہ امام بناتا ہے۔ چونکہ امامت الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ امامت نام ہے دوام نبوت کا۔ بس جس طریقے سے اللہ کے لیے ضروری ہے کہ ہدایت بشر کے لیے نبی کا انتظام کرے، اسی طریقے سے اللہ کے لیے ضروری ہے ہدایت بشر کے لیے نبی کے بعد آئمہ کے سلسلے کو جاری رکھے۔ دیکھیے، علم کلام میں شیعہ عقیدہ مشہور ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے، النبیو نبیون ولو کان فی بطن امہ، نبی نبی ہوتا ہے چاہے وہ شکم مادر ہی میں کیوں نہ ہو، والامام امام ولو کان غلاما، اور امام امام ہوتا ہے چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس بنا پر میں کہہ سکتا ہوں جس طریقے سے نبی نبی پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے امام امام پیدا ہوتا ہے. جس طریقے سے نبی بچپن ہی میں نبی ہوتا ہے، اسی طریقے سے امام بھی بچپن ہی میں امام ہوتا ہے. امام مہدی کے سلسلے میں اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف آپ کے سلسلے میں یہ جو گفتگو ہوتی ہے، آپ 5 سال کی عمر میں کیسے منصب امامت پہ فائز ہو گئے؟ دیکھیے، یہ چیز صرف امام زمانہ سے مخصوص نہیں ہے کہ آپ کم سنی کے عالم میں امام بن گئے، بلکہ امام زمانہ کے علاوہ ہمارے بعض اور بھی امام ہیں جو سن بلوغ سے پہلے منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں. ان میں سے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. آپ تقریباً 8 سال کی عمر میں امامت کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں. لیکن چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طریقے سے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، غرض کوئی بھی عہدہ الہی ہو، اس کے لیے عمر شرط نہیں ہے، اسی طریقے سے امامت کے لیے بھی عمر شرط نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک بچہ خدا کی طرف سے 5 سال کی عمر میں امامت کے عہدے پر فائز ہو جائے. اور اس کے لیے میرے پاس قرآنی ثبوت بھی موجود ہے. چنانچہ یہ سورہ مریم کی آیہ کریمہ ہے، جب جناب مریم پر ان کی قوم نے تہمت لگائی کہ مریم یہ بچہ بغیر شوہر کے تم کیسے لے آئی، تو اس وقت جناب عیسیٰ نے اپنی ماں کی پاک دامنی کا اعلان ان الفاظ میں کیا تھا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عنایت کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. تاریخی لحاظ سے اس وقت جناب عیسیٰ کی عمر صرف 3 دن کی تھی، اور 3 دن کی عمر میں جناب عیسیٰ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا. تو جس طریقے سے نبوت کے حمل میں عمر کی قید نہیں ہے، اسی طریقے سے عہدہ امامت کے حمل میں بھی عمر کی کوئی قید نہیں ہے.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
انسان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں. کہتے ہیں کہ انسان اگر قیامت پر ایمان رکھتا ہو تو اس کا اثر انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر نمایاں طور پر ظاہر ہوگا. یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ قیامت کا اگر کسی کو اعتقاد ہے تو اس کی زندگی پہ پر اثر کتنا ہوگا؟ دیکھیے، نہ صرف قیامت اور معاد بلکہ جتنی بھی اصول عقائد ہیں ان سب کا انسان کی زندگی پر اثر پڑتا ہے. البتہ اس کا اثر یکساں نہیں ہے، بعض میں کم ہے، بعض میں زیادہ ہے. لیکن معاد ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عقیدہ ہے جس کا اثر انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر پڑے گا. دیکھیے، اگر کسی کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کے سارے اعمال اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے، وہ ذرہ بین ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ذرہ برابر بھی انسان نیکی کرے گا تو اس کی جزا دیکھے گا، یعنی اس کی جزا اس کو ملنی ہے جتنے بھی نیک کام کیے ہیں. یا اسی طرح اگر انسان نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہے تو اس کو دیکھے گا، یعنی کیا، یعنی اس کی جزا پائے گا. جب اس انسان کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہے، اس کے وہاں کوئی سوس، کوئی فریب، کوئی دھوکا یا کسی قسم کی رشوت وغیرہ کا تصور نہیں ہے، بلکہ اس کا فیصلہ یقینی اور قطعی ہے اور اس میں نظر ثانی کی بھی گنجائش نہیں ہے، جب انسان کا یہ عقیدہ ہو جائے گا تو اس کی پوری زندگی متحول ہو جائے گی. اس کا اثر نہ صرف انفرادی زندگی میں بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی اس کا اثر ہوگا. کہ اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہمارے اعمال کو کوئی دیکھ رہا ہے، وہ پروردگار عالم ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، جب ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ وہ اعمال کو دیکھنے والا ہے تو ہم نہ صرف اپنے ظاہری بلکہ اپنے باطن کو بھی کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے, اور ہمارے ہر کام میں ہم دقت کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے. یعنی ہمارا پورا ہم غم یہ ہوگا کہ ہم اپنی آخرت کو سنواریں, اپنی آخرت کو سنواریں, ہماری آخرت صحیح ہو جائے. لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی شخص مات پر یقین نہیں رکھتا ہے, اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے, مات وہ کہتا ہے سب ساری دنیا جو کچھ ہے یہی دنیا ہے, ایسا آدمی بغیر کسی قانون کے, یعنی اصلا اس کے وہاں قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ جس کا جب چاہے گا کسی پر ظلم کرے گا, جب چاہے گا کسی کی توہین کرے گا, وہ سارے اخلاقی اقدار کو پامال کرنے کر دے گا, حتیٰ بغیر کسی احساس ندامت کے وہ اپنے قول سے بھی منحرف ہو جائے گا. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, انسان چاہتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو, وہ برائی کرتا چلا جائے. اب جس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ صرف یہی دنیا ہے تو اسی مختصر اور محدود لذت کے مقابل میں وہ اپنے آپ کو جو ہے تسلیم کر لے گا اور ہر لذت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, چونکہ وہ سوچتا ہے صرف یہی دنیا ہے. بس اگر یہ عقیدہ کسی کا مات پر نہیں ہے تو اس کی زندگی بے ہدف ہے. جب اس کی زندگی بے ہدف ہو جائے گی تو اس کی زندگی میں پشمردگی, افسردگی, یہ ساری چیزوں کا سایہ رہے گا. اور لیکن اس کے برخلاف اگر کسی کا عقیدہ اللہ کے اوپر ہے, قیامت کے اوپر ہے, تو اس کی زندگی باہدف ہے. جب زندگی باہدف ہوگی تو وہ سارے اعمال کو دیکھے گا کہ کوئی عمل بھی اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہونے پائے. بس مات کا عقیدہ انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر مؤثر ہے. اگر انسان مات پر عقیدہ رکھے گا تو اس کی زندگی نہایت سکون, اطمینان اور باہدف ہوگی.
یہ بات قابل قبول ہے کہ ایک معاشرے کی ترقی یا پسماندگی میں ایک گھر کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے. لہذا اس بنا پر ماں باپ گھر کے نظام کو مستحکم بنانے کے لیے کون سی تدبیریں عمل میں لا سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک گھر کا, خاص کر ماں باپ کا, ایک گھر کو بنانے میں ان کا اہم کردار ہوتا ہے. اسی طرح سے چونکہ معاشرے کی اکائی گھر ہے, لہذا اس گھر میں جتنی ترقی ہوگی اتنا ہی معاشرے پہ اثر پڑے گا, اور جتنا پسماندہ ہوگا اور معاشرے میں بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے. لہذا اس سلسلے میں ماں باپ کو کچھ تدبیریں کرنی ہوگی اپنے گھر کو استحکام بخشنے میں اور گھر کو مضبوط بنانے میں. سب سے پہلا یہ کہ میاں بیوی کے درمیان, شوہر اور بیوی کے درمیان جو رابطہ ہے, جو تعلقات ہیں, وہ قوی ہوں, مضبوط ہو. یعنی یہ تعلقات اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ جو اعضائے خانہ ہیں ایک مثبت اثر اس کا مثلا دوسرے اعضائے خانہ پہ پڑے, دوسرے جو آس پاس کے رہنے والے ہیں ان پہ پڑے, کہ اتنا عاشقانہ اور اتنا محبت آمیز یہ رابطہ ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے. جو فطری تقاضے, ان فطری تقاضوں کو پورا کیا جائے اور اس کو شرعی حدود میں ان چیزوں کو پورا کیا جائے. دوسری چیز, کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان جو ہے, مرد جو ہے, بے جا غیرت کا شکار ہو جاتا ہے. بے جا غیرت کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس ضرورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی اگر مرد عورت کی ضرورتوں کو سمجھ سکے, ان کو ادراک کر سکے, اور اسی طرح سے عورت اپنے مرد کی ضرورتوں کو اور تقاضوں کا صحیح جواب دے اور بر وقت جواب دے, تو یہ سب سے بڑی تدبیر ہے جو ایک مثبت اثر ان اعضائے خانہ پہ چھوڑتی ہے. دوسری چیز ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنا, اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بر وقت اور صحیح معنوں میں انجام دینا. اگر ان تقاضوں کو پورا کیا جائے, ان ذمہ داریوں کو اپنایا جائے, تو اس یہ بھی ایک اہم تدبیر ہے کہ جو اس گھر کو ترقی یافتہ بنا سکتی ہے. مثلا عورت کی کچھ ذاتی اور تخلیقی خوبیاں ہیں جو مرد کے اندر نہیں پائی جاتی، وہ عورت کی ذمہ داری ہے. مثلا بچے کو جنم دینا، بچے کی پرورش کرنا، حاملہ ہونا، اس طرح سے بچے کو دودھ پلانا. اگرچہ یہ فریضہ نہیں ہے بچے کو دودھ پلانا، لیکن ایک اخلاقی ضابطے کے تحت جیسے دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ سب سے بہترین غذا ہوتی ہے بچے کے لیے، اس نوزاد کے لیے، اس نومولود کے لیے. لہذا اور اس کے بدلے میں وہ عورت جو ہے وہ تقاضا بھی کر سکتی ہے، وہ معاوضہ لے سکتی ہے، اس کے عوض لے سکتی ہے، لیکن یہ کام مرد سے نہیں ہو سکے گا کہ وہ بچے کو دودھ پلائے، کہ وہ بچے کا حمل ٹھہرائے. اور اسی طرح سے گھر کی نگہبانی، گھر کی دیکھ ریکھ، یہ بھی عورت کو زیادہ لبھاتا ہے اور عورتوں میں اس کی خاصی مہارت ہوتی ہے. اگرچہ آج کل بہت ساری ٹیکنیکیں سکھائی جاتی ہیں اور مرد بھی سیکھتے ہیں، لیکن طبیعت کے اعتبار سے اور جو اس کا فطری تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھ سکتی ہے، اس کی دیکھ بھال کر سکتی ہے، اس کو سجا سکتی ہے. اسی طرح سے مرد بھی اپنی ذمہ داریاں نبھائے. مثلا مرد کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نان نفقے کی تلاش میں رہے، وہ عورت کے لیے اور دیگر اعضائے خانہ جو گھر میں رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں، ان کی پرورش کا اہتمام کرے، گھر کی سرپرستی کرے. یعنی گھر میں جو بھی اصلی فیصلہ ہو، جو بھی اہم فیصلہ ہو، مشورے کے ساتھ ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنی بیگم کے ساتھ مشورے کے ذریعے سے جو آخری فیصلہ ہوتا ہے وہ اس مرد کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور مرد اس ذمہ داری کو بھی بخوبی سنبھالے. لہذا اگر اپنی ذمہ داری ہر کوئی سنبھالے تو اس کے ذریعے سے یہ بہترین تدبیر ہے ایک گھر کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے. Oh,